الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، عبادات میں اس وقت ہم حج و عمرہ کی عبادت سے متعلق اسلامی قانون کا مطالعہ کریں گے۔ قرآن مجید کی جو آیت اس معاملے میں سر عنوان کی حیثیت رکھتی ہے، یہ سورہ حج کی 27 سے 29 تک کی آیات ہے۔ ارشاد فرمایا ہے وَعَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ثُمَّ لَيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلَيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے، اور لوگوں میں حج کی منادی کرو، وہ دور دراز کے گہرے پہاڑی راستوں سے چلتے ہوئے تمہارے پاس پیدل بھی آئیں گے، اور ان اونٹوں پر سوار ہو کر بھی جو سفر کی وجہ سے دبلے ہو گئے ہوں، تاکہ اپنے لیے منفعت کی جگہوں پر پہنچیں اور چند متعین دنوں میں اپنے ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو بخشے ہیں۔ تم ان کو ذبح کرو تو ان میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست فقیروں کو بھی کھلاؤ، پھر چاہیے کہ یہ لوگ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ صدا ہے جو صدیوں پہلے بلند ہوئی اور جس کے جواب میں لبیک لبیک کہتے ہوئے ہم ام القرآن مکہ میں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد کے لیے عزم سفر کرتے ہیں، جسے بیت الحرام کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن مجید میں بیت الحرام کے نام سے بھی موسوم ہے، اس کو البیت العتیق بھی کہا گیا ہے، اور البیت کے لفظ سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے۔ بیت عتیق اس کو اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ اس وادی بتحا میں تحقیق سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ تعالی کی عبادت کا سب سے پہلا گھر تھا، یعنی یہی وہ عبادت گاہ ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے بنائی گئی، انبیاء علیہ السلام نے جس کی بنیاد رکھی۔ نہیں کہا جا سکتا کہ کب اس کی تعمیر کا حکم ہوا، کیونکہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی قرآن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے پرانی تعمیر کو زندہ کیا ہے، اس کی تجدید کی ہے۔ تو پہلے اس کی تعمیر اور اس کی آبادکاری کب ہوئی، اس کے بارے میں اگرچہ تعمیر تاریخ خاموش ہے، لیکن قرآن مجید کے اسلوب بیان سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی عبادت کا سب سے پہلا گھر ہے جو بنایا گیا۔ تو اس وادی بتحا میں یہ خدا کی عبادت کا پہلا گھر تھا، چنانچہ میں نے لکھا ہے کہ یہ وہی بیت عتیق ہے جو امام فراہی کے الفاظ میں اس وادی بتحا میں خدا کا پہلا گھر تھا، اور جس کے حق میں ازل سے طے کر دیا گیا تھا کہ توحید سے انحراف کرنے والوں کو دور پھینکتا رہے۔ اس جملے کو بڑی اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے۔ جو قدیم عرب تاریخیں ہیں ان کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے، اور قدیم صحائف کا مطالعہ کرنے سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ کے گرد و پیش میں جب کبھی توحید سے انحراف کی کوئی صورت پیدا ہوئی ہے تو ایسے اسباب پیدا ہوتے رہے کہ وہ لوگ آہستہ آہستہ اس کو چھوڑ کر نکلتے رہے، یعنی ان کے لیے پھر وہاں رہنے بسنے کی صورت اللہ تعالیٰ نے قائم نہیں رہنے دی۔ اس کو چونکہ توحید کے مرکز کی حیثیت حاصل ہے، بنایا ہی اسی مقصد کے لیے گیا ہے، تو یہ خصوصی اہتمام اس کے بارے میں رہا ہے، کبھی تکوینی طور پر اور کبھی اللہ کے بندوں کے ذریعے سے۔ چنانچہ اتنی بات تو ہم کو معلوم ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس گھر کو ایک مرتبہ پھر پاک کیا گیا تو اس موقع پر بھی یہ حکم دیا گیا کہ اب کوئی شرک کا ارتکاب کرنے والا اس کے قریب نہیں آنے پائے۔ تو مسلمانوں کو بھی اس بات کا پابند کر دیا گیا کہ مشرکین اس گھر کے قریب نہیں رہ سکتے، اور اس سے پہلے بھی اللہ کا یہی اس کے بارے میں قاعدہ رہا، چنانچہ قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا۔ تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں بھی ظاہر ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کو آباد کیا، اس وقت بھی، اس سے پہلے بھی اگر یہ آباد ہوتا رہا تو وہی لوگ اس کو آباد کرتے رہے ہوں گے جو توحید کے علم بردار ہوں گے، اللہ کو مانتے ہوں گے، اس کے انبیاء کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوں گے. جب کبھی ان میں کوئی انحراف پیدا ہوا تو ایسے اسباب پیدا ہو جاتے تھے جس سے ان لوگوں کو لازماً اس سرزمین کو چھوڑنا پڑتا تھا. چنانچہ اس کے باشندوں نے جب بت پرستی اختیار کر لی اور اس کے جوار سے منتشر ہوئے تو پرستش کی غرض سے اس معبد کے پتھر بھی ساتھ لیتے گئے. تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب کبھی ایسا ہوتا تو عام طور پر جب لوگ وہاں سے نقل مکانی کرتے تو بیت اللہ کے کوئی دو چار پتھر بھی اپنے ساتھ لے جاتے، اس لیے کہ وہ تو بہرحال اس کو ایک مقدس عبادت گاہ سمجھتے تھے، تاکہ ان پتھروں ہی کی پرستش کرتے رہے. یعنی عبادت گاہ کی حیثیت سے جو تقدس اس کو حاصل تھا، اس کی بنا پر اس کے پتھر بھی اسی طریقے سے مختلف قبیلوں اور مختلف گروہوں کی نظر ہوتے رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے ہجرت کر کے اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی تعمیر کا، اس کی پرانی تعمیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا. یعنی اس وقت اگرچہ بنیادیں تو اندر موجود تھیں لیکن اوپر سے ساری عمارت کے پتھر لوگ لے جا چکے تھے، ایک پتھر باقی تھا. یہ وہی پتھر ہے جس کو آپ حجر اسود کہتے ہیں، یہ پرانی تعمیر کا پتھر ہے. اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی اسی خصوصی اہمیت کی وجہ سے اس کو پھر اس کے کونے میں نصب کیا ہے، جس طرح سے اب ہم اس کو دیکھتے ہیں. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ بات جان لینی چاہیے کہ اگرچہ عام طور پر تو اس بات کی شہرت ہو گئی ہے کہ وہ عراق کے شہر ار میں پیدا ہوئے تھے. یہ عراق کا شہر ار قدیم تمدن میں بڑی اہمیت کا حامل رہا ہے، اور محققین یہی کہتے تھے کہ اس میں وہ پیدا ہوئے تھے، وہیں انہوں نے اپنی دعوت پیش کی. وہ جو واقعہ پیش آیا ان کے باپ کے ساتھ، ان کے مکالمے کا اور پھر بادشاہ کے ساتھ، یہ سب وہیں ہوا اور پھر اسی شہر سے انہوں نے ہجرت کی. لیکن اب کم و بیش محققین کا اس پر اتفاق ہوتا جا رہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے، وہ بابل ہی میں مبعوث ہوئے تھے جو قدیم تہذیب کا بہت بڑا مرکز تھا، اور یہیں پر انہوں نے اپنی دعوت پیش کی تھی اور یہیں کے بڑے حکمرانوں کے ساتھ ان کا وہ سارا معاملہ ہوا ہے. پھر ان کی دعوت کا انکار کر دینے کے نتیجے میں اللہ کا عذاب بھی اسی شہر پر آیا ہے. تو یہ بات اب کم و بیش متحقق ہو چکی ہے. چنانچہ ہجرت کے بعد جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام بابل سے نکلے ہیں تو ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اس کی تلاش کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی تلاش کرے اور یہاں پہنچے. تو اس کو تلاش کرتے ہوئے یہاں پہنچے تو اس کی پرانی تعبیر کا صرف ایک چمکتا ہوا پتھر باقی رہ گیا تھا. اسماعیل کی قربانی کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معبد کو دوبارہ تعمیر کرے. سیدنا ابراہیم نے جب اسماعیل کی قربانی کی ہے تو اس موقع پر پھر ان سے کہا گیا کہ اب آپ اس گھر کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے اقدام کریں. اس میں بھی چند غلط فہمیوں کے بارے میں واضح طور پر سمجھ لینا چاہیے. عام طور پر یہ شہرت ہو گئی ہے، اور ایک روایت کی وجہ سے شہرت ہو گئی ہے، کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے دودھ پیتے بچے کو اور اس کی ماں کو یہاں آ کے آباد کر دیا تھا اور بے یار و مددگار چھوڑ کر چلے گئے تھے. یہ یہود کا افسانہ ہے جو ہمارے یہاں شہرت پا گیا. قرآن مجید آگے آپ دیکھیں گے اس معاملے میں بالکل واضح ہے کہ یہ کم و بیش 12-15 سال کی عمر ہے جس میں انہوں نے سیدنا اسماعیل کو اور ان کی والدہ کو یہاں آباد کیا. قرآن مجید نے باقاعدہ اس آباد کرنے کے موقع پر ان کی دعا نقل کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ اس وقت اسماعیل بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ چکے تھے. تو یہ چیز بھی عام طور پر مشہور ہو گئی، اگرچہ اللہ کی کتاب میں اس غلط فہمی کو دور کر دیا گیا ہے. تو جب انہوں نے قربانی کی ہے اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کہ فلما بلغ ماہ السعی کے الفاظ آئے ہیں، یعنی اسماعیل باپ کے ساتھ بھاگ دوڑ کی عمر کو پہنچ چکے تھے. اس موقع پر انہوں نے قربانی کی، اور قربانی جب اللہ تعالیٰ نے ان کی قبول فرما لی، یعنی اسماعیل قربان نہیں ہوئے بلکہ جو ان کے خواب کی اصل تعبیر تھی کہ اسماعیل کو اس معبد کی خدمت کے لیے نظر کر دیا جائے، وہ قبول کر لی گئی اور پھر اس معبد کو تعمیر کرنے کا حکم دیا گیا. یہ کہا گیا کہ اب اس کی دوبارہ تعمیر کی جائے. چنانچہ باپ بیٹے دونوں نے مل کر اسی یادگار پتھر کے نیچے زمین کھودنا شروع کی. ایک پتھر تھا پڑا ہوا، اسی کے نیچے انہوں نے زمین کھودنا شروع کی. پرانی بنیادیں کچھ تگو دو کے بعد نکل آئیں تو انہیں بلند کیا اور اس پتھر کو عمارت کے ایک گوشے میں نصب کر دیا. اسماعیل اسی گھر کی نظر کیے گئے تھے، لہذا وہ اس کے خادم مقرر ہوئے. یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ جو خواب ان کو دکھایا گیا تھا اس میں اصلاً مقصود بیٹے کو ذبح کرنا نہیں تھا، بلکہ اللہ کے گھر کی خدمت کے لیے نظر کر دینا تھا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اس کی تعویل نہیں کی، بلکہ جیسے خواب دیکھا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو گئے. یہ ظاہر ہے کہ انابت، اللہ تعالیٰ کی محبت، اللہ تعالیٰ کے حکم کے امتثال کے لیے غیر معمولی جذبہ تھا جس کا ان سے ظہور ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کی تحسین بھی کی، لیکن فرمایا یہ کہ ابراہیم قد صدقت رویا، آپ نے تو خواب کو بیان ہی سچ کر دکھایا. یعنی اس میں جو اصل حکم مضمر تھا وہ نظر کر دینے کا حکم تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا تو پھر اس کے بعد اسماعیل کو آباد کر دیا گیا کہ وہ اب اس گھر کے متولی ہوں گے اور وہی اس کے تمام امور انجام دیں گے. اسماعیل اسی گھر کی نظر کیے گئے تھے، لہذا وہ اس کے خادم مقرر ہوئے. اور اللہ کے حکم سے یہ صدا بلند کر دی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے آئے. یہ معلوم ہے کہ جب سے اس دنیا میں عبودیت کے مراسم وجود میں آئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے سامنے بندہ اپنی بندگی کا کیسے اظہار کرے یا اپنے معبود کے سامنے اپنی بندگی کا کیسے اظہار کرے، تو اس میں جس طرح رکوع ہے، جس طرح سجود ہے، اسی طریقے سے کچھ نظر پیش کر دینا، جس کو بھینٹ چڑھانا، نظر کرنا کہا جاتا ہے، یہ بھی عبودیت کے مراسم میں شامل رہا ہے. اس وقت بھی یہی صورتحال ہے کہ جو لوگ بھی کسی کو معبود مانتے ہیں تو ان کا اس کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی اپنے لیے خاص کر لیا. یہ حقیقت میں جان و مال کی نظر ہے، یعنی گویا یوں سمجھ رہی ہے کہ جو ہمارا مالک ہے، آقا ہے، ہمارا خالق ہے، تو اگر وہ ہم سے ہمارے جان و مال کسی وقت طلب کرتا ہے تو ہم اس کے لیے حاضر ہیں. نظر اصل میں اس کی علامت ہوتی ہے. یعنی آپ ایک اشرفی پیش کرتے ہیں بادشاہ سلامت کی خدمت میں، تو یہ اس بات کا علامتی اظہار ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ کسی موقع پر جان و مال طلب کرے گا تو ہم دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ قدیم بادشاہتوں میں رواج ہوتا تھا کہ جب بادشاہ کے حضور میں جائیں گے تو رومال میں لپیٹ کر کوئی اشرفی یا کوئی سکہ یا کوئی سونا یا کوئی اس طرح کی چیز پیش کی جائے گا، یعنی نظر کے طور پر پیش کی جائے گی. بعد میں یہی روایت ہے جو پیروں نے بھی اپنے لیے خاص کر لی. تو یہ حقیقت میں نظر کی تمثیل ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری جان یا ہمارا مال، یہ چونکہ پیر صاحب کی نظر ہو چکا ہوا ہے یا بادشاہ کی نظر ہو چکا ہوا ہے، تو اس وجہ سے ہم اس کی علامت کے طور پر اس کو پیش کر رہے ہیں. تو یہ چیز بھی اللہ ہی کے لیے ہونی چاہیے، اس لیے کہ جان و مال اصل میں اسی کے دیے ہوئے ہیں اور اسی کی نظر کیے جائیں گے. اس کے اذن کے بغیر کسی اور کو حق نہیں ہے کہ لوگوں سے کسی کے جان یا کسی کے مال کا مطالبہ کرے. تو یہ نظر قدیم ترین عبادت کا طریقہ ہے، یعنی اس کے ذریعے سے بندہ علامتی طور پر گویا اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اپنے کسی معبود کے سامنے. اسماعیل جب اس گھر کی نظر کر دیے گئے اور اس کے خادم مقرر ہوئے، تو اللہ کے حکم سے یہ صدا بلند کر دی گئی کہ لوگ اب خداوند کی نظر چڑھانے کے لیے آئیں اور یہاں آ کر توحید پر ایمان کا جو عہد انہوں نے باندھ رکھا ہے اسے تازہ کریں. یعنی ایک طرف وہ یہاں پہ نظر پیش کریں اپنی آ کر، اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ کی توحید کے اقرار پر ان کا سارا دین مبنی ہے تو اس کی تجدید کر لیں، اسے اثر نو زندہ کر لیں. اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے. یعنی یہ جو اپنے آپ کو خدا کی نظر کر دینے کا عمل ہے، اس کے لیے جو اصطلاح ہمارے ہاں رائج کی گئی ہے وہ ہے حج و عمرہ. حج کا مطلب ہے قصد اور عمرے کا مطلب ہے آباد کرنا. تو گویا حج اللہ تعالیٰ کے ہاں نظر پیش کرنے کا قصد ہے، اور یہ قصد اگر بار بار سال بھر میں ہوتا رہے تو یہ اس معبد کی آبادی کا باعث بنتا ہے، اس لیے دوسری عبادت کو عمرے سے تعبیر کر لیا جاتا. یہ دونوں عبادات، یعنی حج اور عمرہ، یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہا کمال ہے. اب آپ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ کیا چیز ہے جس کو میں نے اس سے تعبیر کیا کہ یہ عبادت کا منتہا کمال ہے. یعنی بندہ جب کسی کو اپنا معبود مانتا ہے اور اپنے خالق اور اپنے معبود کے سامنے اپنی بندگی کا اظہار کرتا ہے تو یہ عبادت ہے. اس بندگی کے اظہار کے اسالیب ہوں گے، طریقے ہوں گے، انداز ہوں گے. تو آپ نے اپنے جسم کو جھکا دیا، آپ نے اپنا سر جھکا دیا، جس کو ہم رکوع، سجود اور اس طرح کی دوسری تعبیرات سے ادا کرتے ہیں. تو اس طریقے سے گویا آپ نے اداؤں کی زبان میں بندگی کا اعتراف کیا. اب ظاہر ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھے، اور اس سے آگے بڑھ کر آپ نے اپنے اوپر اس پروردگار کی اطاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے کچھ چیزیں ممنوع قرار دے لیں، جس کو آپ روزہ کہتے ہیں، حالانکہ وہ چیزیں عام حالات میں جائز تھیں. تو یہ گویا اس سے ایک قدم آگے بڑھ گئے آپ. اور اگر آپ نے جان مال نظر کے طور پر پیش کر دی تو پھر اس کے بعد کیا باقی رہ گیا؟ یعنی جو بندگی کے مراسم تھے ان میں جب آپ نے آخر میں جا کر یہ کہا کہ جان بھی حاضر ہے، مال بھی حاضر ہے، تو جان اور مال کی نظر اللہ کے لیے پیش کر دینا، اپنے آپ کو گویا اللہ کے سامنے پیش کر دینا. اس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے دوسری جگہ پر, آپ یہ دیکھیں گے, اور یہ بتایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ بندوں سے یہی تقاضا کرتے ہیں. یہ آگے قرآن مجید کے حوالے زیر بحث آ رہا ہے. اصطلاح میں اس عمل کا نام حج و عمرہ ہے. یہ دونوں عبادات دین ابراہیمی میں عبادت کا منتہائے کمال ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شراء ہے. اسلام کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم نے ایک عہد باندھا ہے, اور یہ خرید و فروخت کا عہد ہے. یہ عہد کیا ہے؟ پروردگار یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی ابدی بادشاہی تمہارے لیے خاص کر دی. مرنے کے بعد جب تم اٹھائے جاؤ گے تو تم میرے حضور میں پیش ہوگے, اور میں ایک ایسی دنیا میں تم کو داخل کروں گا کہ جس دنیا میں وہ سب نعمتیں تمہارے لیے ہوں گی جن کا تم تصور کر سکتے ہو. اسی کو قرآن مجید کہیں جنت سے تعبیر کرتا ہے, کہیں فردوس سے تعبیر کرتا ہے, کہیں عدن سے تعبیر کرتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ اصل دنیا وہ ہے جو اللہ پروردگار عالم نے اپنے بندوں کے لیے بنا رکھی. اصل دنیا وہ ہے. اب اس دنیا کو استحقاق کی بنیاد پر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس دنیا میں تم اپنے جان و مال میری نظر کر دو, پیش کر دو. تو اس کو قرآن مجید نے اسی طرح تعبیر کیا ہے. قرآن نے صاف اعلان کیا ہے کہ اسلام در حقیقت اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک معاہدہ بیع و شراء ہے, جس میں ہم اپنا جان و مال اس بہشتے بری کے عوض بیچ دیتے ہیں جو ہمارے پروردگار نے ہمارے لیے تیار کر رکھی ہے. گویا ہم جان و مال قیمت کے طور پر پیش کر دیتے ہیں, اور اس کے عوض کی حیثیت سے جنت ہمارے لیے خاص کر دی جاتی ہے. یہ معاہدہ بیع و شراء ہے. قرآن مجید نے ارشاد فرمایا, ان اللہ حشترا من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. یہ سورہ توبہ میں, سورہ توبہ قرآن مجید کی نویں سورہ ہے, اور یہ اس کی 111 آیت ہے. تو اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ اللہ نے مسلمانوں کے جان و مال ان کے لیے جنت کے بدلے خرید لیے. یعنی اب گویا ہماری جان بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے, مال بھی اللہ تعالیٰ کے اذن پر ہے. وہ ہمارے مال کے بھی مالک ہو چکے ہیں, ہماری جان کے بھی مالک ہیں. وہ جب چاہیں جان طلب کر لیں, جب چاہیں مال طلب کر لیں. اصل میں یہ احساس کہ میں نے اپنے جان و مال کو اللہ کی نظر کر رکھا ہے, اور اللہ تعالیٰ جب میرا جان و مال طلب کریں گے میں اس کو پیش کرنے کے لیے حاضر ہو جاؤں گا, یہ عبادت کا آخری درجہ ہے. یعنی اس سے آگے کوئی چیز نہیں. گویا بندے نے اپنے معبود کے لیے اپنی عزیز ترین متاع پیش کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے. روز اس کا موقع نہیں آتا. یعنی مال غریبوں پر آپ خرچ کرتے ہیں, مسکینوں پر خرچ کرتے ہیں, تو گویا یہ خدا کا وہی حق ادا کرتے ہیں. جب آپ اللہ کے دین کے لیے مال خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ وہی حق ادا کرتے ہیں, اور جب کسی موقع پر ظلم کے خلاف, عدوان کے خلاف اللہ تعالیٰ بلاتے ہیں کہ آؤ اپنی جان پیش کرو, اور آپ جہاد کے لیے میدان میں اترتے ہیں, تو اصل میں آپ اسی معاہدہ بیع و شراء کے لحاظ سے اپنے فرض کو پورا کرتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو جان و مال خریدے ہیں, تو وہ جان و مال خریدنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس نے اپنا کوئی کام نہیں اس سے لینا. اس دنیا کے اندر جو نظم اس نے قائم کر رکھا ہے, اس میں جان کی بھی ضرورت پڑتی ہے, اس میں مال کی بھی ضرورت پڑتی ہے. یہی اس دنیا کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب میری رضا کے لیے, میری خوشنودی کے لیے, میرے مقاصد کے لیے, میں نے جو اخلاقی اہداف تمہیں دیے ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے تم اپنی جان و مال دینے کے لیے تیار ہو گئے ہو, تیار ہو دینے کے لیے, جب مانگیں گے دے دی جائے گی, تو یہ گویا تم نے جان و مال کو بیچ دیا, اور میں نے اس کے عوض میں تم سے یہ وعدہ کیا ہے کہ میں اپنی جنت تمہیں دے دوں گا. تو ارشاد فرمایا کہ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ایک سودے کے طور پر تم سے قائم کر رکھا ہوا ہے. دوسری جگہ آپ دیکھیں قرآن نے بیان کیا نا کہ حالد الکم اللہ تجارت ان تنجی کم من عذاب علیم. یعنی کیا ہم تم کو ایسی تجارت کی خبر نہ دیں کہ تم یہ کرو اور اس کے سودے میں, اس کے عوض میں ہم تمہیں یہ عطا فرمائیں گے. یہاں جب سورہ توبہ میں یہ فرمایا تو پھر کہا کہ فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم بہ وذلک هو الفوز العظیم. سو اس سودے پر خوشی مناؤ جو تم نے اپنے پروردگار سے کیا ہے, اور یہی دراصل بڑی کامیابی ہے. یعنی یہ جو کچھ تم دے رہے ہو یہ تو اسی کا دیا ہوا ہے اور کچھ بھی نہیں. یعنی جان دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟ اس کے دینے کے بعد ابدی زندگی پا رہے ہو. مال دے رہے ہو تو حقیقت میں کیا دے رہے ہو؟ اس مادی دنیا کے خزف ریزے دے رہے ہو, اس کے نتیجے میں خدا کی ابدی بادشاہی پا رہے ہو. تو اس وجہ سے یہ جو سودا ہے یہ جس کو اللہ توفیق دے کے وہ اللہ کے ساتھ کر لے اس سے بڑی پھر اس کے لیے کوئی خوشخبری نہیں. گویا اس نے اس بات کو شعوری طور پر سمجھ لیا کہ اس دنیا میں میری جان اور میرا مال یہ اللہ کے لیے رہنا چاہیے, اور اللہ کے لیے رہنا چاہیے, اللہ کے لیے وقف ہونا چاہیے, اللہ کی نظر ہونا چاہیے, یہی اسلام کی حقیقت ہے. اسی وجہ سے اسلام کے معنی ہے حوالے کر دینے کے, سپرد کر دینے کے, یعنی آدمی نے اپنے جان و مال کو اللہ کے سپرد کر رکھا ہے تو گویا وہ مسلمان ہے, وہ اسلام میں آ گیا ہے. یہ اللہ کے سپرد کر رکھنا یاد دہانی کا تقاضا کرتا ہے. اور میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ تمام عبادات اصل میں کیا ہیں, حقائق کی یاد دہانی ہے. رکوع و سجود کیا ہے, اس بات کی یاد دہانی ہے دن میں پانچ وقت کہ خدا کے بندے ہو, زمین پر اکڑ کر نہ چلو, اس پروردگار کے سامنے جھک کر رہو جس نے تم کو بنایا ہے, اس بات کی یاد دہانی ہے. روزہ کیا ہے, اس بات کی یاد دہانی ہے کہ خدا کے حکم پر تمہیں زندگی بسر کرنی ہے. اس نے اگر پابند کر دیا ہے کہ تم اپنے منہ میں ایک کھیل بھی نہیں ڈال سکتے تو نہیں ڈالو گے. تو یہ یاد دہانی کو قائم رکھنے کے لیے, یاد قائم رکھنے کے لیے عبادات ہے. عبادات کچھ نہیں ہے مگر یہ کہ اصل حقائق کی یاد دہانی کراتی ہیں, ان کو زندہ رکھتی ہیں, بیدار رکھتی ہیں. تو میری جان اللہ کی ہے, میرا مال اللہ کا ہے, یہ جان و مال کی جو نظر ہے جو میں خدا کے حضور میں پیش کرتا ہوں, اس کی بھی یاد دہانی کی ضرورت ہے. یاد رہے آدمی کو کہ میں نے یہ کیا ہوا ہے. تو اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے. اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے. اس سے آگے کوئی درجہ نہیں ہے. حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے. حج اور عمرہ کیا ہے, یہ جو نظر ہے جان کی نظر, مال کی نظر, اس کو ایک تمثیل کے انداز میں ہم وہاں اپنے سامنے گویا لے آتے ہیں. ایک تمثیل کے انداز میں جس طرح سے کسی چیز کو آپ علامتی طور پر بیان کرتے ہیں, علامتی طور پر سامنے لاتے ہیں, علامتی طور پر ڈیمانسٹریٹ کرتے ہیں, علامتی طور پر پرفارم کرتے ہیں, تو یہ اس کی ایک نوعیت بن جاتی ہے. تمثیل ہے یہ حقیقت میں کس چیز کی, جان و مال کو نظر کے طور پر پیش کر دینے. جان حاضر ہے, مال بھی حاضر. اپنے معبود کے لیے جذبہ پرستش کا یہ آخری درجہ ہے کہ اس کے طلب کرنے پر بندہ اپنا جان و مال سب اس کے حضور میں نظر کر دینے کے لیے حاضر ہو جائے. حج و عمرہ اسی نظر کی تمثیل ہے. یہ دونوں ایک ہی حقیقت کو ممثل کرتے ہیں, یعنی نظر ہی کی حقیقت ہے, اپنے آپ کو خدا کے لیے پیش کر دینے ہی کی حقیقت ہے. حقیقت یہ ہے جس کو یہ ممثل کرتے ہیں, یعنی ہمارے سامنے ایک تمثیل کے طور پر لاتے ہیں. فرق صرف یہ ہے کہ عمرہ اجمال ہے اور حج اس لحاظ سے اس کی تفصیل کر دیتا ہے کہ اس میں وہ مقصد بھی بالکل نمایاں ہو کر سامنے آ جاتا ہے جس کے لیے جان و مال نظر کر دینے کا مطالبہ کیا گیا. یعنی جان و مال کس لیے نظر کی جائے, اللہ تعالیٰ کے لیے ہے, لیکن کیا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جان و مال نظر کر دے. تو عمرے میں تو محض نظر کی تمثیل سامنے آتی ہے اجمال کے ساتھ کہ ہم پیش کر رہے ہیں, لیکن حج میں وہ مقصد بھی نمایاں ہو جاتا ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ جان و مال کا مطالبہ کرتے ہیں, یا جان و مال جس کے لیے ہم کو اللہ کے نظر کرنی چاہیے. اب وہ کیا چیز ہے, وہ کیا مقصد ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے جنت دینے کا وعدہ کیا ہے, تم اپنے جان و مال مجھے پیش کر دو. وہ اصل مقصد کیا ہے جس کے لیے خدا نے جان بھی مانگی ہے اور مال بھی مانگا ہے, اس کو سمجھنا چاہیے. اس کو بھی زیر بحث لائیں گے, اب اس کا وقت ختم ہو رہا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ.